لہذا یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ قد سألها قوم من قبلكم، تم سے پہلے بھی ایک قوم نے ایسے ہی سوال کیے تھے، بے جا، بے وقت، غیر ضروری، غیر مفید، غیر اہم. اور جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح، ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو بیچ میں رہنے دیا گیا ہے، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ بھولے. اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہیں، اس کو پتا تھا، لیکن جان بوجھ کے ان چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے تاکہ دین کی وسعت باقی رہے، دین قابل عمل رہے. کچھ امور مشتبہات میں سے ہیں، ان میں سے جو شخص شک والی چیزوں سے بچا رہا وہ اپنے دین عزت کو بچا گیا، اور جو شک والی چیزوں میں پڑ گیا قریب ہے کہ وہ حرام کی طرف بھی جا پڑے. تو بات یہ ہے، قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ ایسے سوال کرتے رہے، سوالوں کی کثرت نے دین کو مشکل بنا دیا، اور جب دین مشکل بن گیا تو ناقابل عمل ہو گیا. آپ خود سوچیں کہ ایک چیز مثلا جو مستحب کے درجے میں تھی، اگر سوال کر کر کے ہم نے اس کو فرض کے درجے میں لے آئے اور پھر ہم کر نہ پائے تو ظاہر ہے کفر ہو گیا. تو اس لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ دین کا جو سیدھا سادہ سمپل مفہوم ہماری سمجھ میں آتا ہے اس پر خلوص کے ساتھ عمل کرتے جائیں. جب کوئی سچویشن پیش آئے تو معلوم کر لیں کہ اس کام کو کیسے کیا جائے. علم عمل کی نیت سے حاصل کرنا چاہیے. عالم کہتے ہی اس کو ہیں جو عمل کرنے والا ہو. جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا وہ علم قیامت کے دن اس کے خلاف حجت ہوگا، وہ اس کے حق میں نہیں، اس کے خلاف گواہی دے گا. پھر فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرہم لا یعقلون. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے توہمات کو مانتے ہیں. یہ بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے. ایک تو آپ لوگ رکھ لیتے ہیں نا اپنے جانوروں کا نام، بلی کا نام مثلاً مانو رکھ لیتے تو پرانا ہو گیا، اب مانو کو نہیں رکھتے، اب ان کے نام بھی انگریزی ہو گئے ہیں. کتوں کے نام اور پیٹس کے نام ہم رکھتے ہیں، لیکن ایک اصل بات یہ نا کہ ہم اب دور جدید میں ہیں، ہمارے شرک کی قسمیں مختلف ہیں، ہماری مروبیت مختلف ہے. وہ دور توہمات کے دور تھے، لہذا انہوں نے جب جانوروں کے نام رکھے تو توہماتی نام رکھے، ان کے ساتھ کچھ عقائد مخصوص کر لیے. مثلا بحیرہ ہے بحر سے، بحر وسط کو کہتے ہیں، ایسا جانور جس کے کان خوب خوب چیرے گئے ہوں. صحیح بخاری میں ہے کہ وہ جانور جس کے کان خوب چیرے گئے ہوں، بحیرہ کا دودھ نہ دویا جاتا تھا، اسے بتوں کے نام پر محفوظ کر دیا جاتا، اور بحیرہ کے بارے میں 10 اقوال ہیں کہ بحیرہ کون سا ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز خرافات میں مبنی ہو اس پہ کوئی حتمی بات تو نہیں ہو سکتی، ہر شخص کو حق ہے کہ ایک نئی سٹیٹمنٹ دے دے. اسی طرح صاحبہ صابہ سے، تو بحیرہ کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کان چیری، کن چیری. مونس اس لیے تے کی مونس بھی ہے علامت، اور اس کے علاوہ اس کا دودھ نہیں دویا جاتا تھا، اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ یعنی کسی فیمیل کا ہی یہ ذکر ہے، لیکن انسان نہیں، گائے بکری وغیرہ. صائبہ صابہ سے، سین الف بے، جہاں چاہے جائے، آزاد چھوڑا ہوا مویشی. سطح زمین پر کسی چیز کے رواں ہونے کے لیے صاب الماء استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ جانور جو آزاد، یعنی ایسے آزاد بہتا ہوا پانی. مثلا اس وقت جگہ اور موقع نہیں، ورنہ میں ایک گلاس پانی آپ کو گرا دیتی اور دکھاتی کہ اس کو صاب الماء کہتے ہیں. جب پانی ایسے گرایا جائے تو وہ کدھر کو جاتا ہے؟ جدھر اس کو آسانی لگے، جدھر ڈھلوان ادھر ڈھل جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں صاب الماء، پانی پھیل گیا، آزاد ہو گیا، گلاس میں تھا آزاد ہو گیا، بہ گیا ادھر ادھر. تو صاحبہ آزاد چھوڑا ہوا جانور، جدھر مرضی گھومے، جس کے گھر میں جا گھسے، جس کو چاہے سینگ مارے، جس کا چاہے چارہ کھائے، جس کے کھیت میں جا گھسے، جو چاہے کرے، آزاد جانور. اور یہ اصل میں بتوں کے نام پر آزاد کیا جاتا تھا. ولا وسیلہ، وسیلہ میں بھی تیج ہے، مونس کی ہے. مستقل مادہ بچے جننے والی بکری، یعنی اکیلی ہوتی تو رکھ لی جاتی، لیکن اگر اس کے ساتھ اور بھی دو بچے پیدا ہوں اور وہ دونوں ہی کیا ہیں، مونس ہیں، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا بتوں کے نام پر. یا مسلسل مادہ بچے جننے والی، کیونکہ مادہ بچے جانوروں کے زیادہ قیمتی ہوتے تھے. بکرے کی نسبت بکری کی قیمت زیادہ تھی، یا اونٹنی کی قیمت زیادہ تھی اونٹ کی نسبت. وسیلہ کس سے ہے؟ وصل سے. وصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوم وصال کون سا ہوتا ہے؟ بغیر چھوڑے روزے پہ روزہ رکھنا، بغیر سحری کھائے. تو وصل یعنی ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا. تو وسیلہ یعنی جو مسلسل مادہ بچے جنے، بیچ میں کوئی نر نہ آئے. ایسی بکری بھی بڑی اللہ والی ہو جاتی تھی، کیونکہ اس نے مسلسل ایک فائدے کا کام کیا. ولا حام، حام حمایت سے، حامی، فلاں میرا حامی ہے اور وہ اس کا حامی ہے، وہ اسی سے حامل ہے. 10 بچے جننے والا اونٹ، ایسا اونٹ جس سے 10 دفعہ بچے پیدا ہو چکے ہوں، یعنی یہ اپنا حامی ہے، اس نے اپنے لیے اپنی نسل تیار کر لی، اپنی حمایت کے لیے فوج تیار ہو گئی اس کی. جس اونٹ سے 10 بچے پیدا ہو جاتے، اس کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے. یہ انہوں نے مختلف جانوروں کے نام رکھ لیے، اور ان جانوروں کی یہ اگر شناخت ہوتی، یعنی یہ ان کی خصوصیات ہوتی، تو ان جانوروں کو بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے. جیسے ہمارے ملک میں گائے، بیل، بکری وغیرہ کسی قبر کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر، کسی دیوتا کے نام پر، کسی ولی اللہ کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں. اور حکم کیا ہوتا ہے؟ کہ ان سے نہ خدمت لی جائے، نہ ان کو ذبح کیا جائے، نہ ان کا دودھ دویا جائے، نہ ان سے کوئی کام لیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ان کے اندر یہ قانون تھا، یہ کوئی قانون الہی نہیں تھا کہ جو بکری اتنے بچے دے دے اس کو آپ ایسے کر لیں، یا جو اونٹ ایسا کر لے تو اس کا یہ حال کر لیں. یہ ان کے سب من گھڑت باتیں تھی. یہ قانون ان کا خود ساختہ قانون تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرتن، مت سمجھو کہ یہ دین کا حصہ ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ مت سمجھو یہ دین کا حصہ ہے؟ کہتے ہیں کہ عربوں کے ہاں جو اصل دین تھا وہ دین ابراہیمی تھا، جو ہر شرک سے پاک تھا. حضرت ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، اور بہت زیادہ دین کی خدمت کرنے والے. لیکن आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों के अंदर भी बिगाड़ आ गया। होता यह है कि हर पैगंबर के बाद कुछ अरसा तो हाल अच्छा रहता है, फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से 300 साल पहले एक शख्स जिसका नाम अम्र बिन लुहाई था, एन मीम रे और वाओ जिसे उमरू लिखते हैं आप, अम्र इब्न लुहाई, लुहाई लाम है ये लही की जिस तरह लिखा जाता है, या इसको अम्र बिन आमिर खुजाई भी कहा जाता है, बनु खुजा से था ये। 300 साल पहले आपकी आमद से मक्का का हुक्मरान बन गया था, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों में से था, बहुत मालदार था। ये एक मर्तबा सफर में किसी दूसरे मुल्क में गया, ये किसी मुश्किल में मुब्तला था, वहां इसे बताया गया कि यानी कुछ शिर्क की कुछ चीजें इसको सिखाई गई, कुछ बुत इसको दिए गए। जैसे आप देखें ना कि हम लोग भी जब कभी श्रीलंका या इस तरफ ट्रेवल करें तो सावनियर के तौर पर जो कुछ लाते हैं वो सबको मालूम है। इसी तरह इनके यहाँ क्या था कि ये शख्स किसी मुशरिक इलाके में गया, वहां से बुत उठा लाया और पहली दफा इसने मक्का में बुत परस्ती को इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले स्टैचूज को मक्का में लाने वाला यही शख्स था और चूंकि मालदार था तो अपने माल की ताकत से इसने लोगों का दीन बदला और दीन इब्राहिमी में बहुत सी खुराफात शामिल कर दी, हलाल चीजों को हराम, हराम को हलाल किया, बुत परस्ती को रिवाज दिया। होता अमूमन यही है कि बड़े लोग इलीट एक गलत काम करती है और अवाम आंखें बंद करके अंधाधुंध उसको फॉलो करने लगते हैं। अब हुआ यह कि इसने ये सब कुछ घड़ के दीन इब्राहिमी से मंसूब कर दिया। इसने क्या कहा कि यही दीन इब्राहिमी है, बिदात और शिर्क इजाद किया और उसको दीन बना दिया। उसकी तर्दीद की जा रही है, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन वलाकिन्नल्लज़ीन कफरू, लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो क्या कर रहे हैं, यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, अल्लाह पे झूठ गढ़ रहे हैं। क्या झूठ? कि ये सब कुछ अल्लाह ने हमको सिखाया है, अल्लाह के नाम पे हो रहा है, दीन का हिस्सा समझ के किया जा रहा है। वह अक्सरहुम ला याकिलून, और इनकी अक्सरियत अकल ही नहीं रखती, इनकी अक्सरियत अकल से बेबहरा है। हमारे यहाँ दौरे जाहिलियत के ऐसे कई मनाजिर आज भी देखे जा सकते हैं। ये एक खबर है नवाए वक्त की 17 मार्च 1999 की, इसमें लिखा हुआ है कराची का ही वाकया, मंगू पीर झील पर मगरमच्छों के अकीदतमंदों का मेला। शीदी कबीला के लोग इन मगरमच्छों को बहुत मुकद्दस समझते हैं, हर हफ्ते नजराने पेश करते हैं। मगरमच्छों का सरदार मोर साहब कहलाता है, इसका कद 11 फुट और उम्र 55 साल बताई जाती है। मोर साहब किसी का लाया हुआ गोश्त कबूल कर ले तो उसे बहुत खुशकिस्मत तसव्वुर किया जाता है। फिर इसी तरह इसी सिलसिले की एक और खबर है जो एक दूसरे अखबार की है, उसमें साथ तस्वीर भी दी गई है, ये आप देख सकते हैं। ये एक शख्स बैठा हुआ है और मगरमच्छों को कुछ पेश कर रहा है। लिखा हुआ कराची, मंगू पीर झील किनारे बैठा एक शख्स मगरमच्छों को गोश्त खिला रहा है। यहाँ भेड़ों, बकरियों, ऊंटों और मुर्गियों की कुर्बानी दी जाती है जिसके बाद गोश्त मगरमच्छों को खिलाया जाता है। इसी कराची में बेपनाह लोग भूखे हैं, जहाँ इंसानों को देने की बजाय शैतान ने ये अमल खुशनुमा बना दिया है कि वो जानवर जो अपना शिकार समुन्द्र से खुद कर सकते हैं, वहां से खुद अपना रिस्क तलाश कर सकते हैं, जिनका और कोई काम ही नहीं सिवाय रिस्क तलाश करने के, तो उनको इंसान जैसी मखलूक ये सब कुछ खिला रही है। यानी अकल पे देखें कि कैसे पर्दा पड़ जाता है। और फिर लिखा है कि मगरमच्छ राजी तो सारी मुरादें पूरी। झील के निगरान गोश्त इन मगरमच्छों को डालते हैं, कबूल कर लिया जाए तो जश्न मनाया जाता है कि मुराद पूरी हो जाएगी। मगरमच्छ किसी को कुछ नहीं कहते, सिर्फ हलाल माल खाते हैं, एक निगरान का ये फरमान है। और इसी तरह یعنی وہاں یہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کس کی کمائی حلال ہے اور کس کی حرام ہے. اور اس طرح کی بے پناہ خرافات اس میں سب لکھی ہوئی ہیں جس کے پڑھنے کا ضرورت بھی نہیں اور وقت بھی نہیں, صرف ریفرنس ہی کافی ہے. کہ ہمارے ہاں بھی مختلف جانوروں کو, اور یہ ایک عجیب بات ہے نا کہ گائے بیل تو سنا ہی تھا, دیکھے بھی تھے کیسے گھومتے پھرتے ہیں بازاروں میں, لیکن یہ ایک اور مخلوق کو بھی انہوں نے سمندر سے جا دیکھا اور پکڑا اور ان کو اپنے لیے مقدس بنا لیا. تقدس کا یہ تصور آخر کس نے دیا, کہاں سے آیا؟ ایک من گھڑت خیال ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں, جس کی کوئی اصلیت نہیں. فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام, اللہ نے ان میں سے کوئی بھی چیز مقرر نہیں کی, کسی چیز کا حکم نہیں دیا. لیکن یہ لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور یہ باتیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں, اور ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں. ایسی رسمیں اور خرافات ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ عقل سے خالی. انسان کی فوقیت جانوروں پر عقل کی وجہ سے ہے. جب انسان اپنی عقل استعمال نہیں کرتا تو جانوروں سے بھی نیچے جا گرتا ہے. لیکن پھر عقل والوں کا فرض بنتا ہے کہ ان بے عقلوں کو جا کر عقل کا کچھ حصہ دیں, ان کے شعور کو جگائیں, بیدار کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کیا؟ تعالوا, آؤ, إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, طرف اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ, اور طرف رسول کے. قالوا, یعنی ایسے لوگوں کو جیسے میں نے ابھی کہا کہ عقل والوں کا کام ہے کہ جا کر ان کو سمجھائیں, لیکن کسی دن آپ تجربہ تو فرمائیں. یہی ہوگا جو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اذا قیل لہم, جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا, آؤ, الی ما انزل اللہ, اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے یعنی قرآن. وَإِلَى الرَّسُولِ, اور رسول کی طرف آؤ. تیسری کوئی چیز نہیں بتائی گئی, یاد رکھیے. قالوا, تو یہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, کافی ہے ہمیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے, تم یہ نصیحتیں ہم کو مت کرو. ہمارے باپ دادا کوئی گمراہ تھے, وہ جاہل تھے, وہ سب یہی کچھ کرتے تھے, اور ہم ان کی اولاد ہو کر انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے. بات یہ ہے کہ ہر شخص فطری طور پر اپنے بڑوں سے محبت کرتا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے, کیا ہمیں اپنے والدین سے محبت نہیں؟ ہر ایک کو ہے. عقیدت نہیں ہے, احترام نہیں ہے, خصوصاً جب وہ فوت ہو جائیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے, مرنے کے بعد ضرور کرنے لگتے ہیں. جب نعمت چھنتی ہے پھر احساس زیادہ ہوتا ہے. میری ایک شاگرد تھی یونیورسٹی کی, بہت سال پہلے کی. ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو ایک دم وہ دین کی طرف مائل ہوئی. انہوں نے یونیورسٹی میں, اسلامک یونیورسٹی میں جب میں پڑھاتی تھی تو ایڈمیشن لے لیا. میرے فرسٹ یا سیکنڈ بیچ میں تھی. بہت اچھی طرح محنت کی انہوں نے, قرآن سے بھی شغف ہوا. پھر کچھ عرصے کے بعد قرآن کی تعلیم دینا بھی شروع ہوئی. لیکن افسوس, ان کو بہت دکھ ہوتا تھا کہ ان کے بچے بالکل ایک دوسری لائن پر تھے. قدرتی بات ہے کہ آپ ساری زندگی جب آپ انہی جیسے کام کرتے رہے تو بچوں کا بھی قصور نہیں. تو بچوں کی تھنکنگ ہر چیز بالکل ہی دوسری تھی. بہت کوشش کرتی تھی, بہت جب مجھ سے کبھی ملتی تو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ دعا کرو کہ میرے بچے جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہوں. شوہر چونکہ فوت ہو چکے تھے, رہتی بھی بیٹے کے ساتھ تھی. بیٹا ویسے بہت محبت کرتا تھا, لیکن اس کا ماں کا دین کا نام لینا, دین کا کام کرنا اسے سخت ناگوار تھا. بس وہ اس موضوع پہ آتا ہی نہیں تھا کہ ماں یہ بات کرے. تو ماں بھی بہت سمجھدار تھی کہ بلا وجہ کا گھر میں ریئیکشن نہیں پیدا کیا ہوا تھا, لیکن دعائیں بہت مانگتی تھی. ہوا یہ کہ یہ بھی پچھلے سمر کی بات ہے, اگست کی, قرآن ختم ہو رہا تھا ان کا ترجمے سے جو کافی عرصے سے چلا ہوا تھا. قرآن ختم ہو رہا تھا کل یا ایھا الکافرون یا کل ھو اللہ پہ پہنچی ہیں تو ایک دم گھبراہٹ سی ہوئی اور کہتی میرے سر میں درد ہے. لیکن اس حالت میں پھر کنٹینیو کیا, تھوڑا سا اور گئیں تو بالکل بولنے کے قابل نہ رہی. جو خواتین تھیں درس میں انہوں نے ان کو لٹایا جلدی سے, اور جب دیکھا کہ وہ ان کے سینسز جا رہے ہیں تو فوراً ہاسپٹل کی طرف گاڑی میں ڈال کے لے جا رہی تھی, تو راستے میں انتقال ہو گیا. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ ایک شخص زندگی میں جس کام کو واقعی ہول ہارٹیڈلی کرتا ہے انجام بھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی دکھاتا ہے لوگوں کو. یعنی قرآن ختم ہو رہا ہے, کل ہو اللہ پہ ہیں اور پورا نہیں کر سکی نا, یہ بہت ہی خوش قسمتی کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن انسان اسی حال میں اٹھایا جائے گا, پچھلے دنوں میں نے آپ کو سنائی تھی, کہ جس میں اس کی موت آئے گی. یعنی جہاں پر موت آئے گی جس حال میں جو کام کرتے ہوئے, قیامت کے دن بھی انسان پھر ویسے ہی اٹھے گا. جیسے حاجی کے بارے میں آتا ہے نا, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص احرام میں فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو غسل دو اور اس کو کفن پہناؤ مگر سر نہ ڈھانکو اور اس کو خوشبو بھی نہ لگاؤ, یہ قیامت کے دن لبیک پکارتا اٹھے گا, اسی حال میں اٹھے گا. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جس شخص کا قرآن مکمل نہیں ہوتا تو وہ, ایک روایت میں بہت چھوٹے میں نے پڑھا تھا, اب مجھے بالکل ریفرنس یاد نہیں ہے, لیکن وہ چیز ہمیشہ میرے ذہن میں رہی کہ قبر میں فرشتے جو ہیں وہ اس کو, یعنی اس کے ساتھ وہ اس کو مکمل کرواتے ہیں, اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ مکمل حالت میں پڑھتے ہوئے اٹھے گا. اور اسی طرح اگر پڑھاتے ہوئے کوئی اٹھا ہے دنیا سے تو قیامت کے دن بھی اسی طرح کی مجلس میں اٹھایا جائے گا. لیکن ان کی موت سے ان کے بیٹے کی حالت بالکل بدل گئی. وہ جو کل تک ماں کو روکتا تھا کہ ماں تم نہ درس دو, تم نہ پڑھاؤ, بس سب کچھ کرو لیکن یہ کام نہ کرو, فوراً ماں کی دوستوں سے اس نے رابطہ کیا اور کہا کہ آج کے بعد میرا سارا تعاون اس کام کے لیے حاضر ہے, اور میں اپنی ماں کے لیے جو جو کچھ بھی کر سکا اور جو کچھ وہ مجھے کہتی تھی جو میں زندگی میں ان کے لیے نہیں کر سکا, آج کے بعد میں وہ سب کچھ ان کے لیے کروں گا. اور اس دن سے وہ شخص کی زندگی میں بالکل ایسے جیسے ایک دم الٹتا ہے. اس لیے ہمیشہ میں ماؤں کو کہتی ہوں کہ کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں کہ بچے بات نہیں مانتے, دعائیں جاری رکھیں. کوئی بات نہیں, اگر زندگی میں نہیں تو ہو سکتا ہے کہ زندگی کے بعد, ہو سکتا ہے ہماری موت ہی ان کی ہدایت کا سبب بن جائے یا کچھ بھی. تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک زندگی جو اپنی بھی غفلت میں گزرتی ہے, بچوں کے ساتھ بھی وہ غفلت ہوتی ہے, پھر اس کے اثرات تو کچھ انسان دیکھتا ہی ہے. پھر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ وہ ایک آزمائش دے کے, دکھ دے کے کفارہ کر دیتا ہے. لیکن اللہ اپنے پیاروں کی نیتوں کا حال جانتا ہے, وہ ان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا کہ وہ فوت ہو جائے اور پیچھے سے وہی چیز ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کیونکہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد جو ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو. تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بزرگوں سے عقیدت ہوتی ہے, چاہے وہ سیدھے رستے پہ ہوں چاہے وہ ہماری مرضی کے خلاف رستے پر ہوں. لیکن بڑوں کی عقیدت جو ہے وہ ایک فطری محبت ہے جو اللہ نے بندوں کے دل میں ڈالی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہر شخص اپنے بزرگوں سے اچھا گمان رکھتا ہے تو محبت کی بنا پہ انسان کا یہ گمان, اچھا گمان, ایک عقیدے کی شکل اختیار کر لیتا ہے, خصوصاً ان کے مرنے کے بعد, کہ ہمارے بزرگ بہت اچھے تھے, بہت نیک تھے, بہت عالم تھے, بہت دین کو سمجھنے والے تھے. حالانکہ یاد رکھیے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی انسان معصوم نہیں ہوتا. کہ آپ کے والدین خواہ کتنے بھی نیک ہوں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں, یا ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے. ہماری محبت اپنی جگہ, عقیدت احترام اپنی جگہ, لیکن یہ سوچنا کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی, یہ پھر غلو ہو جاتا ہے. ہر شخص سے دانستہ یا نادانستہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے, اور پھر بڑوں کی غلطی نسلوں میں منتقل ہوتی جاتی ہے. اس لیے کبھی اگر دین کو سمجھنا ہو تو بزرگوں کو معیار مت بنائیں. یہ نہ کہیں میرے والد یوں کرتے تھے، یا میری والدہ کا طریقہ یہ تھا، یا ہمارے خاندان کا طریقہ یہ تھا، یا ہماری نسل میں ایسا ہوتا ہے. نہیں، یہ معیار نہیں دیا ہمیں اللہ نے. اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیا کہا گیا، اذا قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول. دو چیزیں ہیں ہدایت کا معیار، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بهما، ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دو کو پکڑے رکھو گے. تیسری نہیں کوئی بتائی، کیونکہ تیسری جگہ پہ غلطی کا امکان ہے، وہ حجت نہیں. لیکن یہ لوگ جو ایک تعصب کا اب شکار ہو گئے، بڑوں کی محبت میں، بزرگوں کی محبت میں، وہ کیا کہتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، اصلاح نہیں کرتے، کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، کافی ہے ہمارے لیے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اور عموماً وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا، ہمارے باپ دادا تمہیں گمراہ نظر آتے تھے، تم زیادہ عقل مند ہو یا ہمارے باپ دادا زیادہ عقل مند تھے. اور اس طرح کی جذباتی باتیں کر کے لوگوں کو حق سے دور کر دیتے ہیں. ہدایت کے حاصل کرنے میں جذبات کا کوئی کام نہیں، ٹھنڈے دل سے انسان کو حقائق پہ غور کرنا چاہیے، نہ کسی تعصب اور عداوت میں حق کو ٹھکرانا چاہیے، اور نہ کسی کی عقیدت میں غلط چیز کو صحیح بتانا چاہیے. کسی بھی قوم کے بزرگ زمانہ گزرنے کے بعد ایک مقدس حیثیت حاصل کر لیتے ہیں، اور لوگ انہی کے بتائی ہوئی باتوں کو قرآن حدیث کا درجہ دے دیتے ہیں. ماضی کی روایات اور خاندانی طور طریقے ہمیشہ انسان کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی مخالفت انسان سے برداشت نہیں ہوتی. اور پھر قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ہمارے کام نہ آئے گا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی. جس دن انسان بھاگے گا من اخی، اپنے ہی بھائی سے، و امہ اپنی ماں سے، و ابی ہی اپنے باپ سے، کہ جن آبا و اجداد کی عقیدت ہم کو اندھا کر دیتی ہے، حق پہچاننے نہیں دیتی، قیامت کے دن انہی سے بھاگے گا انسان، انہی پہ لان تان شروع کرے گا کہ تم نے ہمارا بھی بیڑا غرق کر دیا. وصاحبتی ہی اپنی بیوی سے، و بنی ہی اپنے بیٹے سے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، انسان مشکلوں میں ان کے پاس بھاگ کے آتا ہے، قیامت کے دن ان سے فرار حاصل کرے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص پر اس دن ایسا حال پڑا ہوگا کہ وہ اسے دوسرے سے بالکل بے نیاز کر دے گا. وہاں کوئی شخص آبا و اجداد میں جا کے پناہ نہ ڈھونڈے گا، نہ کوئی آبا و اجداد کسی کو پناہ دیں گے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو بغیر کسی تعصب کے کبھی اس معاملے میں جذباتی نہ ہو. یاد رکھیے، ماں باپ کے معاملے میں جذباتی نہ ہو، یہ جذبات ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑتے کہ آپ کمپیئر کرنے لگیں کہ اچھا ماں باپ کی مانوں یا یہ والی بات مانوں. اسی لیے تو ہم کو ایک معیار دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر. کیوں کہا گیا، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میں تم کو تمہاری اولاد اور تمہارے والدین اور سب انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یعنی جب تک تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دو اپنے بچوں اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں. یہی تو ہمارا امتحان ہوتا ہے آ کر، اور وہاں امتحان اور سخت ہو جاتا ہے جہاں والدین دیندار بھی ہوں. کچھ جب دین سے دور ہوں تو انسان کے لیے پھر بھی آسان ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں تھی، تو اس لیے ان کا طریقہ کیا اپنانا، لیکن اگر والدین اسی قسم کے عقائد میں مبتلا ہوں کہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام پوجنے والے، پھر تو اور مشکل ہو جاتی ہے کہ انسان ان کے طریقوں، رواجوں کو دین سمجھتا ہے اور جو اصل دین ہے وہ قبول کرنے سے دور بھاگتا ہے. اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی جب آنکھوں پر تعصب کا پردہ آ جاتا ہے، ماں باپ کی محبت اور عقیدت کا پردہ آ جاتا ہے. جیسے ہم عام طور پر اپنے بچوں کی محبت یا عقیدت میں کیا کرتے ہیں، غلط کام شروع کر دیتے ہیں. یہ رشتے ہیں ہی ایسے رشتے کہ جن سے انسان اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتا. ان کی ایسوسیشن انسان کے لیے ایک بڑا امتحان ہوتی ہے. اور دوسری طرف اللہ کی بات کہ مجھ کو اہمیت دیتے ہو یا کسی اور کو.